الحمد لله ربنا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم وقال تعالى في مقام آخر نسوا الله فنسيهم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جینے کے دو ہی انداز بتائے ہیں، ایک فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، دوسرا انداز نسواللہ فنسیہم، تم اللہ کو بھول جاؤ اللہ تمہیں بھول جائے گا، جو اللہ کو یاد کرے اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کو بھلا دے اللہ اس کو بھلا دیتے، اور جس کو اللہ بھلا دے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت کو نہیں تباہ، اور جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دے، آج جمعہ ہے، میں اور آپ مسجد میں آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھائے جائیں گے، یہ اللہ کی توفیق ہے، میرا آپ کا کمال نہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس توفیق کو چھین لے تو نہ میں روزے رکھوں نہ تراویح پڑھوں. آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی چینل اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں تو کوئی ایک بھی چینل آپ کو یہودی نصرانی کے خلاف کام کرنے والا نظر نہیں آئے، آپ کو اسلامی رنگ کے اندر ہی لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، آپ کو اسلامی چینل میں ہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 20 رکعت تراویح نہیں، اسلامی چینل کے اندر ہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب شلوار قدموں سے اوپر کرنا ضروری نہیں، اسلامی چینل کے اندر ہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے جناب کی داڑھی رکھنا ضروری نہیں، الغرض اسلام کے گرد بات چیت ہوتی بھی نظر آئے گی، یہودیت اور نصرانیت یا ہندو مت پر بات ہوتے ہوئے کہیں پر بھی نظر نہیں آئے، جہاں کہیں حیا کا معاملہ آتا ہے وہاں پر آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر مجھے اور آپ کو دھوکا دیا جاتا ہے. میرے پیارے بھائی، کل بھی میرے جگہ بیان تھا اپنی مسجد میں تو میں نے ایک بات رکھ دی کہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں سچے موتی ہیں، لیکن ان سچے موتیوں کی کوئی قیمت نہیں جب تک کہ وہ کسی ہوتا ہوڑ کے ہاتھ نہ لگ جائے. آسمان پہ اڑنے والے قیمتی پرندے لاکھوں لاکھوں روپے قیمت ہو، لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی شکاری کے ہاتھ میں نہ آ جائے، پنجرے میں نہ آ جائے. آپ کو بہت ہی دنیا کی ادنا مثال دیتا ہوں، بہت ہی صرف سمجھانے کے لیے، آوارہ کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر گلے میں پٹا گلا ہوا اور اس پٹے کا کوئی مالک اس کو پکڑا گیا ہے تو اس کتے کی بھی قیمت ہوگی. بہت بدلا مثال دی، معلوم کیا ہوا کہ جو قید ہے نا اس کی قیمت ہے، آزادی کی قیمت نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے جنت کو قید کے ساتھ مقید کیا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ قید ہے، اس قید کی زندگی گزارو گے تو جنت کی آزادی والی زندگی ملے گی، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کے ساتھ رکھا ہے کہ اس طرح آزاد زندگی گزارو گے تو جہنم کی قید والی زندگی ملے گی. جب کہیں حیا کی بات، پردے کی بات، نظر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں واضح قرآن کا حکم دیا ہے،
فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندوں سے یہ فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو، ہر نگاہ کو نہیں، ماں باپ کی طرف دیکھنا ثواب ہے، اللہ والوں کی طرف دیکھنا ثواب ہے، بوڑھوں کی طرف شفقت سے دیکھنا ثواب ہے، بچوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے، مسجد کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ثواب ہے، ہر نگاہ کی حفاظت کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا بعض نگاہ ہے، بعض نگاہ، ماں کو دیکھیے، بہن کو دیکھیے، کٹی کو دیکھیے، خالہ کو دیکھیے، جائز ہے، ثواب ہے، بیوی بچوں کو دیکھیے، ثواب ہے، جو روزے قیامت، سن لو میرے بھائی یہ روایت، روزے قیامت جو سب سے زیادہ بہترین صدقہ، جو سب سے زیادہ وزن میں تولا جائے گا، وہ آدمی کا وہ خرچہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال بھی کرتا ہے، سمجھے بھائی؟ یہ جو میں اور آپ کمانے نکلتے ہیں، کما کر لا کر اپنی بیوی بچوں پر جو خرچہ پانی کرتے ہیں، وہ ثواب سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ثواب. شوہر بیوی کو دیکھے، ابو داؤد شریف کی روایت، بیوی شوہر کو دیکھے، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ ڈالے، اللہ کس پر بھی اجر و ثواب دیتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آدمی اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر کرتا ہے کہ بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ ڈالتی ہے، شوہر بیوی کے لقمہ ڈالتا ہے، یہ تو نفسانی خواہش ہے، اس پر بھی ثواب. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ نامحرم کے ساتھ ایسا عمل کرتا تو گناہ ہوتا، جی گناہ ہوتا، تو جائز جگہ پر ثواب کیوں نہ ہوگا؟ تو ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، آپ راستے میں چل رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا، آپ نے پتھر اٹھایا، کنارے کر دیا، دبا، ایک درخت ہوا، دیکھو درخت ہریالی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ درخت ایزائے مسلم، ایزائے انسانیت، صحیح ایزائے حیوانیت کا سبب بن جاتا ہے، درخت اتنا بڑا ہو گیا کہ جناب اس نے آدھی روڈ کو ٹیک کر دیا. میں نے خود ایک صاحب کو یہ سمجھائی بات، تو کہنے لگے آپ کو پتا نہیں ہے درخت کا کاٹنا کتنا بڑا ہے، اس درخت سے ایکسیڈنٹ ہو رہے، اس درخت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، گلی تنگ ہو رہی ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہ درخت کا کاٹنا بھی ثواب ہے، جب درخت کا اگانا ثواب، لیکن یہی درخت جب بے محل ہو جائے تو اس کا کاٹنا ثواب ہے. اسی میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسجد آنا ثواب، لیکن غلط پارکنگ کرنا گناہ. 2 کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن معذرت کے ساتھ 2 روپے کی چھنی بھی عقل نہیں ہوتی، اس طرح پارکنگ کرتے ہیں کہ آنے والے کو پارکنگ نہ ملے، گزرنے والے کو کرنی ہو. گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر کے سنتیں ادا کرتے رہتے ہیں، بیچارہ باہر اپنی گاڑی کے نکالنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. ہوٹلوں کے باہر آپ دیکھیں، ہماری طرف آدمی بڑے جانتے ہیں، کراچی والے جاوید نیاری اتنے مشہور ہیں، وہاں پر ہم نظر دیکھتے ہیں گاڑی والا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہارن بجاتا ہے ویٹر کو، اب پیچھے والا ہارن دے رہا ہے، روڈ پتلی سی ہے، سنگل روڈ ہے، دونوں ٹو وے جانا ایک ہی روڈ پر، تو اوپر سے غصہ اور جگہ دیکھ لیے نا، بھائی آپ 2 قدم آگے جا کر گاڑی پارک کریں، پیدل چل کر نہاری میں اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھے، اللہ اللہ خیر سنگا نہیں، ہر ایک وہی ہارن دیتا ہے کیونکہ اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہے، جس کو اعلیٰ تعلیم کہہ دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اس تعلیم سے خود غرضی آئی، ماں باپ کو چھوڑا، اپنا مستقبل بنانے کے لیے جناب بیرون ملک چلے گئے. میرے پاس جہاں میں ہماری مسجد ہے مسجد اختر، وہاں ہمارے ایک دوست جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بیانات میں آتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے. آپ ایک دن زار و قطار پچھلے رمضان میں میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، لاکھوں روپیہ ان کو دیا، ایک کینیڈا میں ہے ایک امریکہ میں، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے، اور آج حال یہ ہے کہ باپ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پراپرٹی کا معاملہ ہم کو بتائیں اور ہمارا حصہ ہم کو دیں. زندگی میں پہلی بات، زندگی میں کون سا حصہ؟ تم اپنا کھا کما رہے ہو، باپ نے اپنا کھایا کمایا ہے، تمہیں مانگنے کا حق ہی نہیں ہے. لیکن یہ وہ جدید تعلیم ہے جس نے انسان کو خود غرض بنایا ہے. حدیث پاک تو یہ کہتی ہے انت و مالک الیتیم، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے. معرفت القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ والد اپنے بیٹے کی شکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں توانا تھا، جوان تھا، میرا بیٹا نہ توانا تھا، کمزور تھا، چھوٹا تھا، میں اپنا مال اس پر خرچ کرتا تھا، میں اپنا وقت اس کو دیتا تھا، میرا تن من دھن سب اس کے لیے تھا. آج وہ جوان ہے میں بوڑھا ہوں، وہ طاقتور ہے میں کمزور ہوں، وہ مالدار ہے میں فقیر ہوں. اے اللہ کے نبی، یہ اپنا مال مجھ پر خرچ نہیں کرتا، یہ اپنا مال مجھ پر خرچ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے کو لے کر آؤ. بیٹا آیا تو اللہ کے نبی نے بیٹے کا گریبان پکڑا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین فرمایا، رحمت للعالمین ہے. کسی موقع پر انشاءاللہ اس آیت پر عرض کروں گا کہ رحمت للعالمین کیسے ہیں. ہم تو ایک لفظ کہہ دیتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت کیسے ہیں، رحمت میرے لیے کیسے، آپ کے لیے کیسے، باپ کے لیے کیسے، ماں کے لیے کیسے، بہن کے لیے کیسے، بیٹی کے لیے کیسے، بیوی کے لیے کیسے، بچوں کے لیے کیسے، امام کے لیے کیسے، مقتدی کے لیے کیسے، تاجر کے لیے کیسے، ایک مزدور کے لیے کیسے. اللہ کے نبی رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ بس ہمارے پاس ایک لفظ ہے رحمت للعالمین، لیکن کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اللہ کے نبی جب آئے تو سارے طبقوں کے لیے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، ایک ایک کے لیے رحمت بن کر آئے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہے تو انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. تو اللہ کے نبی نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کو اپنی طرف کھینچا اور فرمایا انت و مالک الیتیم، تو اور تیرا مال تیری باپ کی ملکیت ہے. انت و مالک الیتیم، آج دو چار بیٹے ہوتے ہیں نا، نظریں چراتے ہیں کہیں ماں مجھے کوئی خرچے کا نہ کہہ دے، اور اگر خرچے کا کہہ دیتی ہے تو دل میں آتا ہے مجھے سے کیوں کہہ رہا ہوں، دوسرے بھائی سے کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے بھائی سے کیوں نہیں کہہ رہا. ایک ماں باپ دس بچوں کو بخوشی پالتے ہیں، لیکن دس بچے مل کر ایک ماں باپ کو بخوشی نہیں پالتے. یہ میں نے اپنی زندگی میں کئی جگہ دیکھا، بیچاری ماں کو روتے ہوئے کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کبھی چوتھی جگہ، بھائی ایک دوسرے کو فون کر کر کے یار میری بیوی بہت کر دے یار، خدمت کر کر کے یار تم لے جاؤ یار. ماں نے کبھی مجھے اور آپ کو کہا؟ میں نے اور آپ نے اپنی ماں کے سینے پہ کتنی دفعہ پیشاب کیا ہوگا، کتنی دفعہ پوٹی کی ہوگی. کبھی ہی زندگی میں کبھی ماں نے مجھے اور آپ کو کبھی احسان نہیں جتلایا بیٹا تو پیشاب کر دیتا تھا، میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، کبھی کسی کی ماں نے احسان جتلایا؟ کبھی نہیں. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، جانوروں کی ماں کو دیکھو، بلی
آپ کتے کو دیکھو آپ اپنے بچے کی کیسے پرورش کرتا ہے, وہ خدیہ کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. تو انسان کی ماں اور باپ کس طرح حفاظت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جہاد چل رہا تھا, تو جہاد کے دوران ایک نوجوان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد پر نکل گیا. تو اس کے ماں باپ اکیلے تھے اور یہ اکلوتا تھا. اس کے باپ اور ماں دن بھر اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتے. اس کے باپ نے کچھ اشعار کہے اور اس اشعار کا کچھ مفہوم اس طرح تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو کبوتر اور کبوتری کی طرح پالا, اور جب وہ ناتما تھا تو ہم نے اس کی خدمت کی. آج جب ہمیں اس کی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ ہم کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا, آپ نے غلط سنا ہوگا, اللہ کے راستے میں جا. بھائی اللہ کے راستے ماں باپ کی خدمت کے اللہ کا راستہ نہیں ہے. سب سے پہلی غلطی یہ ہے, کیا ماں باپ کی خدمت اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا راستہ ہے, اللہ پاک کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اچھا ہوا خود بخود موضوع یہاں آ گیا, کیونکہ یہ رمضان مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے آمین, دوسرے پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے آمین, تیسرے پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے آمین, تیسری پہ قدم رکھ کر جو فرمایا آمین وہ کیا تھی؟ آمین بد دعا پر آمین تھی. جبریل امین نے کہا حالات اور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاتے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ گوا لے. اللہ کے نبی نے اس بد دعا پر آمین کہی, تباہ ہو جائے ایسا شخص. اور آپ دیکھ لیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تباہ و برباد ہو جائے, گوڑی گوڑی کا اللہ ان کو محتاج کر دیتا ہے. اور جو اللہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے اللہ ان کے نصیبوں کو دنیا اور آخرت میں بلند فرما دیتے. آج ہم بزرگ کو یاد آئے نا اس کی چپل اٹھائیں گے, جوتی اٹھائیں گے. میں اپنے مدرسے کے بچوں کو سکھاتا ہوں, میرے بیٹا آپ ابو کے ساتھ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھ کر آپ کا کام یہ ہے کہ جلدی سے ابو کی جوتی باہر لے کر آپ کھڑے ہوئے, آپ کسی بھی پوسٹ کے ہو, آپ وزیر اعظم بن جائیں, آپ صدر پاکستان بن جائیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں, جب آپ کا باپ آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ ایک غلام کی مانے ہیں. آپ کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ نہیں ہے, غلام کی طرح کھڑے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. ان کی جوتی اٹھانا یہ ہمارے لیے بڑی نعمت کی بات ہے. وہاں ہماری طرف ایک نوجوان تھا, اس کی شادی کو 5-7 سال ہو گئے تھے, اس کی اولاد نہیں تھی. میں ایک دفعہ جمعہ پڑھانے نکلا تو مجھے کہنے لگا امام صاحب آپ دعا کریں میری اولاد نہ. میں نے کہا تو مجھے پہلے بتا دیں, تو ایسا کرو تمہاری مجھے پتا ہے تمہاری والدہ حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت صحت دے آتی ہے, تم ابھی جاؤ جمعہ تو پڑھ دو اور ان کی چپلوں کو اٹھاؤ ایسے سکیٹو اپنی جوتی سر ان کی جوتی سر پر رکھ کر اللہ کو جوتی کا واسطہ دے کر تم میرے اللہ میں اپنی ماں کی جوتی کے سستے مانگ کر ہوں مجھے اولاد نہ. اللہ کا کرنا اللہ نے اس کو اولاد دیا. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں میرے پاس یہ ماں باپ کوئی کم حیثیت ہو؟ بھائی گھر کے اندر اللہ نے ولی اللہ رکھا ہے, ان کی دعا آسمانوں پر براہ راست جاتی ہے, روکی نہیں جاتی, ہم ان سے دعائیں نہیں لیتے. بہرحال سنا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ اشعار, اس بوڑھے کے اشعار پہنچ گئے. اس نے یہ بھی اس شعر نے کہا کہ جب یہ بچہ بیمار ہوتا تھا تو یہ رات کو سوتا تھا, ہم اس کی نگرانی میں جاگا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ اشعار پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے آدمی کو بلوایا, پوچھا بھائی تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میرے بیٹے کا نام یہ ہے. معلوم کرایا اس زمانے میں رجسٹر بنا کرتے تھے, کہا بھائی کس سمت میں جہاد پر گیا، پتہ چلا کہ فلانی سمت کے اندر جہاد پر گیا ہے، تو بلا کر بیٹے کو واپس بلایا. بیٹا جب واپس آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی نہیں پنکھا چلایا، میرا سارا دھیان خراب ہوا، جب میں دھیان کر رہا ہوں بس کوئی اشارے نہیں کر. پھر آج سب چار چھ آدمی ادھر دیکھتے ہیں، چار چھ آدمی ادھر دیکھتے ہیں، میں آپ کا آگے لڑتا پھر کے ادھر آیا سی مسجد میں جمعہ پڑا تھا، نہیں آئندہ پہلے سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، رمضان میں نہیں بلا رہا ہوں، میں رمضان میں اپنی مسجد سے کہیں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اس دفعہ رعایت کی آئندہ نہیں، آئندہ کبھی اور بلا رمضان کے علاوہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو الگ بٹھا دیا اور باپ کو بلا کر بتایا نہیں کہ تمہارے بیٹے کو میں بلا چکا ہوں. باپ سے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنے بیٹے کی سب سے زیادہ خدمت کون سی پسند تھی؟ کہنے لگا میرا بیٹا جب بکری کا دودھ نکال کر پیالے میں بھر کر لے کر آتا تھا نا تو مجھے وہ منظر بہت اچھا لگتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بکری کا دودھ نکالو. بکری کا دودھ اس سے نکلوایا، نکلوانے کے بعد پیالہ لیا، پیالہ لینے کے بعد آ گئے اور باپ کو پیش کیا. باپ نے جیسے ہی اپنا قریب کیا رونے لگ گیا کہ مجھے اس میں سے اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے. ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ بیٹے کے چلنے کی آہٹ کو پہچانتے ہیں کون سا بیٹا آ رہا ہے، یہ کون سی بیٹی آ رہی ہے. تو ایک ماں باپ 10 بچوں کو بخوشی پالتے ہیں اور افسوس تو ہے ان لوگوں پر جو 10 بیٹے مل کر بھی ایک ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. آج جوانی ہے اس لیے ہم اپنے بوڑھوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، کل میں بوڑھا ہوں گا مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا، ہاں مجھے سجدہ کرنے میں بھی 1.5 منٹ لگے گا اور اللہ نہ کرے کہیں پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے گا، پاؤں بھی لڑکھڑائے گا، جسم بھی خود بخود لرزے گا، یہ وقت آنا ہے ان پر. پھر جیسی کرنی ویسی بننی، دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی پکڑ اللہ نے دنیا میں رکھی ہو سوائے والدین کی نافرمانی کے. جو شخص والدین کا نافرمان ہے، والدین کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کو یا تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنے معاملات کو سیدھا کر لے، ورنہ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کو اس دنیا میں اللہ عذاب نہ دے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی ہے. یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے اور آج بچہ بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا ایک پاؤ دہی لے آؤ، وہ جھڑک کر کہتا ہے اماں آپ ہم لوگ منگاتی رہتی ہیں، جھڑکتا ہے ماں کو. اللہ فرما رہے ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، ماں باپ سے نرم انداز سے بات کرنا. کیسے رہنا؟ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذلیل و خوار غلام کی طرح پیش کرنا. پھر کہنا کیا اللہ سے؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے میرے رب جب میں چھوٹا سا تھا تو یہ مجھ پر کیسا رحم کرتے تھے، میرے اللہ آج ان پر آپ اس طرح رحم کرنا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، میں اپنے مقتدیوں کو وہاں پہ بھی سکھاتا ہوں، شاگردوں کو بھی بتاتا ہوں، اپنا معمول بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اس کی تشریح کرنے بیٹھو گھنٹوں گزر جائے. رب کہتے ہیں اس کو جو تربیت کرنے والا ہو، کیونکہ ماں باپ نے بھی ہماری تربیت کی تھی. صفت تربیت ماں باپ کے اندر بھی تھی. یہاں پر دعا اللہم سے شروع نہیں کی, یا رحمان سے نہیں شروع کی, یا رحیم سے شروع نہیں کی, اللہ کے اور ناموں میں سے کسی نام سے شروع نہیں کی یہ دعا. اللہ نے رب کے نام سے یہ دعا شروع کرائی, کیونکہ جس طرح حقیقی تربیت اللہ کرتے ہیں ظاہری تربیت اور پرورش کا انتظام یہ ماں باپ کی ہوتا ہے. تو ماں باپ کی قدر یہ انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہے, اور جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے نقد کے نام ہے دنیا کے اندر اللہ اس کو مالدار بہت بناتا ہے, پیسہ دیتے ہیں اس کی دنیا کو کشادہ کر دیتے ہیں, اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اللہ ہوتے ہوئے بھی اس کو تنگ کر دیتے ہیں, اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے, اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے. کچھ دنوں پہلے سال ڈیڑھ سال ہو گئے یا چھ آٹھ مہینے ہو گئے, آپ نے بھی کیس سنا ہوگا کہ جناب لاہور کے اندر ایک ڈاکٹر جس کا اسپتال بھی تھا کھڑک پتی ارب پتی, اس کے بیٹے نے ہی اس کو مار دیا, مروا دیا, ختم کروا دیا. صحیح, کس کے چکر میں؟ ایک لڑکی کی چکر میں. باپ بھی قتل ہو گیا, خود بھی جیل پہنچ گیا. ٹھیک ہے جناب, یہ وہ تربیت تھی. پیسہ تو تھا لیکن تربیت نہیں تھی. کسی اللہ والے کے پاس لے جا کر, کیونکہ آج میرے اور آپ کے کسی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں بیکن ہاؤس میں داخل کرانا ہے, سٹی میں داخل کرانا ہے, جنریشن میں داخل کرانا ہے, بڑے بڑے اسکولوں میں فاؤنڈیشن میں داخل کرانا ہے. بھائی بڑے بڑے اسکولوں کا سوچتے ہیں, جبکہ پہلے لوگ یہ سوچتے تھے, بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ یہ نیت کرتے تھے کہ ہمارا بچہ اللہ کا ولی بن جائے, کسی ایسے استاد کی تلاش کرنی ہے جہاں جا کر اس بچے کو ماں باپ کی حقوق پتہ چلے, ماں باپ کی تربیت کا پتہ چلے, ماں باپ کا کیسا حق ادا کرنا چاہیے یہ پتہ چلے, یہ پتہ چلنا چاہیے. آج ہمارے یہاں دسترخوان کو لگتا نہیں, اللہ ہمیں معاف کرنا ہے, جس کے گھر میں لگتا ہے وہ مبارک ہے. ہمارے یہاں تو انگریزوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل لگتے ہیں, کہیں دو پیسے آ جاتے ہیں نا, چار سو چھ سو اس کا گھر ہے, تو اللہ کے نبی کی سنت کی مجھے ضرورت تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی سنت تو ہمیں کھرچ کے اپنے گھروں سے نکال دیں, زمین پر بیٹھ کے تو کھانا نہیں ہے. بھائی مجبوری ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں, کسی کے کمر میں گھٹنے میں تکلیف ہے, وہ کرسی میں بیٹھے, یہ خلاف سنت نہیں ہے, اس کی مجبوری ہے. صحیح, جیسے ہمارے مولا حضرات کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں, ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تو اس بات کا کہ مسجد آپ نے لڑکتے پڑکتے, دوسرا دل کے اندر درد تو ہوتا ہے نا, بھائی میں بھی پڑھ کے نماز پڑھتا, میں بھی زمین پہ سجدہ کرتا, ایک درد ہے, اس درد کا ثواب بھی ملتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلے کہ اگر کھڑے ہونے کی قدرت ہے نا, آپ قیام کر سکتے ہیں, تو کھڑے ہو کر قیام کریں, بے شک رکوع سجدہ کرسی میں بیٹھ کے کریں. لیکن عام طور پر لوگوں نے بنا لیا کہ کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود وہ بیٹھ کر ہی نماز پوری کرتے ہیں, یہ طریقہ مناسب نہیں. بہرحال ماں باپ کی قدر کہاں, کیسے کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے. اب ڈائننگ ٹیبل لگتی ہے, کھانا لگ جاتا ہے, سالن کا بونگ آ گیا, چاول کی ٹرے آ گئی. اب جناب والا بیٹے صاحب نے چاول نکالا, سالن نکالا, کھانا شروع. یہ بیٹا نہیں ہے, بے بخو, یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے, پھرا ہوا دماغ ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکو ہے, یہ انجینئر نہیں ہے, یہ تو بڑے سے بھی بدتر ہے. اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ بھائی پہلے ماں باپ کی پیٹ میں کھانا نکالنا, ماں باپ کو پانی پیش کرنا تھا, ماں باپ کو پہلے پیش کرنا تھا. اس گدھے کو اتنا بھی نہیں پتا, اس تعلیم نے اتنا بھی اس کے اندر اثر نہیں کیا کہ ماں باپ سے پہلے اپنی سالن, اپنی پلیٹ, اپنا کھانا, پہلے یہ تو دیکھتے تھا کہ میرے ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, میرے ماں باپ کس چیز کی وہ کرتے ہیں. پہلے سے گلاس پانی کا بھر کر رکھنا, کیوں؟ بوڑھے ماں باپ کو ٹھسکا لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, بڑھاپا ہے, کسی کے دانت نہیں, کمزوری ہے, ٹھسکا لگا پھر آپ جگ سے پانی نکالنا. ارے بھائی یہی چیز تو سیکھنی تھی, لیکن یہ سیکھتے کب؟ یا تو کسی مولوی صاحب کے بیان میں آتے ہیں. ہم جمعے میں کب آتے ہیں؟ جب بیان ختم ہو جاتا ہے. جب بیان ختم ہو جاتا ہے تو بات ختم, میں ایک دوست سے کپڑے خریدتا ہوں اپنے, وہ ایک فکس دکان ہے, تو ان سے ہنسی مزہ بھی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں. تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب کا یہ مسئلہ, میں نے کہا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے, کہنے لگے ہم نے تو کبھی نہیں سنا. میں نے کہا ہمیں ان لوگ مزاق بنا کہ تم آتے کرو جمعے کی نماز میں جب میرا بیان ختم ہو جاتا ہے, اتوار کی مجلس میں تم نہیں آتے, صحیح ہے جی, اثر کے بیان کی مجلس میں تم نہیں آتے تو تم سنو گے کہاں پر, اپنی بیگم کی گود میں بیٹھ کے سنو گے؟ جہاں یہ مسئلے پتا چل رہے ہیں وہاں سے تم غافل ہیں. آج ہماری مسجدیں کب بھرتی ہیں؟ جب دوسری اذان ختم ہو جاتی ہے, سنتیں بھی نہیں پڑے گی. ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگ فرض کا سلام پھیریں گے اور چپل کی طرح بھاگیں گے. میرے پیارے بھائی, فرض اللہ کا حق ہے, سنتیں نبی کا حق ہے, اور جو نبی کا حق ادا نہیں کرتا نا, اللہ فرض بھی قبول نہیں کرتے. تو اس لیے جو نوافل ہیں, سنتیں ہیں, سنت موقعہ, ان کی ادائیگی لازم ہے. آج کے بیان کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان بھی دیا ہے, مغفرت کا سامان, مغفرت کا عشرہ چلتا ہے, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے والدین بھی دیے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک, یہ جنت کا دروازہ ہے, ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما دو, دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ, آخرت بھی اللہ تعالیٰ خوب بہترین بنا دیں گے. جیسے میں نے شروع بیان عرض کیا تھا, جینے کے دو ہی ڈھنگ ہیں, فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, دوسرا تم اللہ کو بھلا دو اللہ تم کو بھلا دوں. اب ہماری آپ کی چوائس ہے کہ میں اللہ کی یاد والی زندگی گزاروں یا اللہ کی بھلائی ہوئی زندگی گزاروں. اللہ کی عمل کی توفیق سے فرمائے.